احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صف کے عمود کے معین ہو جانے کے بعد اور اس کی مرکزی آیت کے اکثر حصے پر غور و فکر کر لینے کے بعد اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ پر بحیثیت مجموعی غور کریں، لیکن اس سے پہلے اس مرکزی آیت کے آخری ٹکڑے کے حوالے سے ایک اور عظیم حقیقت ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. سورہ صف کی وہ مرکزی آیت عرض کیا جا چکا ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی ہے. ایک مقام پر اس کا اختتام ہوتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے الفاظ سے. اس میں تو گویا کہ اشارہ ہے اسی بات کی طرف جو اس سے پہلے سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ. رسول اپنا فرض منصبی پورا کر دیں تو اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا وہ واقعہ کہ حجت الوداع کے موقع پر تمام حاضرین سے یہ گواہی لینے کے بعد کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حضور نے اللہ تعالی سے بھی عرض کیا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. میرے پاس تیری دو چیزیں پہنچیں، کتاب، میں نے اس کا حق تبلیغ ادا کر دیا، دین حق، میں نے اسے اس خطہ زمین میں، اس جزیرہ نمائے عرب میں 23 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں بالفعل قائم کر دیا. اب تیرا ہی بول بالا ہے، تیرا ہی حکم نافذ ہے، تیرا ہی جھنڈا سب سے بلند ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کی شہادت اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بقیہ دو مقامات پر یعنی سورہ توبہ اور سورہ صف میں یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے الفاظ سے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف جو عرض کی جا چکی ہے کہ تصادم ناگزیر ہے، مشرک کبھی گوارا نہ کریں گے کہ اللہ کا دین قائم ہو، وہ نظام عدل و قسط عملاً برپا ہو جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کفر اور شرک ریٹیلیٹ کریں گے، دے وونٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، لہذا اس سب کے علی رغم، اس سب کے باوجود، اس سب سے عہدہ برا ہو کر رسول کا فرض منصبی ہے کہ اس دین کو قائم کریں اور غالب کریں اور نافذ کریں جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، اور ہمارے اس منتخب نصاب میں شرک سے متعلق متعدد مواقع پر جو بحثیں آئی ہیں ان میں سے یوں کہنا چاہیے کہ یہ آخری بحث ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے. شرک کے بارے میں یہ خیال بڑا عامیانہ سا ہے کہ یہ صرف محدود مذہبی سطح پر ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ نسل انسانی کے دوران ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر خطہ زمین میں شرک کے دو نظام ہمیشہ قائم رہے، ایک مذہبی شرک اور ایک سیاسی شرک. ایک تو کوئی پنڈت، کوئی پروہت، کوئی پادری، کوئی پجاری، کوئی پیر کسی آستانے کا مجاور بن کر، کسی بت کدے کا پروہت بن کر، پجاری بن کر وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوتا ہے، نذرانے وصول کرتا ہے، چڑھاوے وصول کرتا ہے. حاصل اس کا بھی اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی، وہ بھی معاشی استحصال تھا. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، دو اعتبارات سے نسل انسانی کا استحصال ہوا ہے. ایک طرف وہ مذہبی شرک کے استھان بنے اور وہاں پر کچھ لوگوں نے بیٹھ کر عوام کے گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے اپنا حق ناجائز طور پر وصول کیا، اور دوسرا بادشاہی کا نظام ہے. کہیں یورپ میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا دعویٰ ہو رہا ہے، کہیں ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کی حکمرانی کا سلسلہ رواں ہے. وہ خراج وصول کر رہے ہیں، وہ نذرانے وصول کر رہے ہیں، اور یہ دونوں مشرکانہ نظام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ادھر سے ہز ہولینس کا خطاب مل رہا ہے، ادھر سے ڈیفینڈر آف دی فیتھ کا خطاب جا رہا ہے، من ترا حاجی بگو ام تو مرا ملا بگو، یہ مذہبی شرک اور سیاسی شرک کے یہ دو نظام جہاں کہیں آپ دیکھیں گے پیرلل چلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کی گردنوں پر اپنی خدائی کا چوا ڈالے رکھا ہے. ظاہر بات ہے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اس سارا تانا بانا ٹوٹ کر رہ جائے، یہ سارے مفادات آن واحد میں ختم ہو جائیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اور کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، وہ نظام جو ان درمیانی واسطوں کو ختم کر رہا ہو، جو یہ پیغام لے کر آیا ہو کہ جہاں چاہو جب چاہو خدا سے ہم کلام ہو جاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وہ جو انسان پر سے انسان کی خدائی کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہو، تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، یہاں کوئی آقا نہیں کوئی بندہ نہیں، تم سب بندے ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تمہارے مابین کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. یہ ہے وہ انقلابی پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان اصولوں پر مبنی نظام کا قیام ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جہاں لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں اس مشرکانہ نظام سے. اس لیے فرمایا ولو کرہ المشرکون، مشرکین کی طرف سے تو مخالفت ہوگی، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام عدل یہ نظام قسط دنیا میں قائم اور برپا ہو جائے، انسانوں کی گردنوں پر سے یہ دو طرفہ غلامی کے جوئے اٹھا دیے جائیں اور ان کی گردنوں میں سے یہ توق اتار دیے جائیں، جیسا کہ آیا ہے سورہ آراف میں، حضور کی شان ہے یزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، ان کے وہ بوجھ جن کے نیچے نوع انسانی دبی ہوئی سسک رہی تھی، ان کو اٹھانے کے لیے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس آخری ٹکڑے کے ضمن میں اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب یہ بات جان لیجئے کہ سورہ صف میں حضور کے اس مقصد بعثت کے تعیین کے بعد اب جو اصل مضمون جو اس کے لازمی تقاضے کی حیثیت سے منطقی نتیجے کے طور پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اب اس مشن کی تکمیل کے لیے دین اللہ کا ہے، اس کو غالب کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو اس پر ان پر ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ اس مقصد کے حصول اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں اور کھپا دیں، جد و جہد کریں، کوششیں کریں، سعی و جہد کریں، اپنے مال لگائیں، اپنے جانیں کھپائیں، اپنی قوتیں صرف کریں، اپنے اوقات لگائیں، یہ ان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر وہ واقعتاً مانتے ہیں اللہ کو اور واقعتاً مانتے ہیں اللہ کے رسول کو، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ اس کا لازمی تقاضا ہے. ظاہر ہے کہ اتنا عظیم مقصد، اتنا رفیع شان نصب العین، اللہ کے دین کو برپا کرنا اور قائم کرنا اور نافذ کرنا، یہ کسی ایک فرد نوع بشر کا کام نہیں، اس کے لیے ایک بڑی اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے. اس اجتماعی جد و جہد میں نبی کے دست و بازو بننا، ان کا ساتھ دینا، ان کی نصرت، ان کی امداد، جہاں ان کا پسینہ گرا ہو وہاں اپنا خون بہا دینا، اپنے لیے موجب فخر و سعادت جاننا، جب تک کہ یہ کیفیت اللہ اور رسول کے ماننے کے دعوے داروں کے اندر پیدا نہ ہو، اس مشن کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اس کا عملی نقشہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. سیرت النبی، سیر صحابہ مطالعہ کیجئے تو نظر آئے گا کہ یہ انقلاب اسی طور سے برپا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا اللہ پر اور اس کے رسول پر، انہوں نے تن من دھن نچھاور کر دیے، انہوں نے اپنی جانوں کے ہدیے پیش کر دیے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. غزوہ خندق کا تصور کیجئے، جبکہ بڑا ہی کڑا وقت آن پڑا تھا، مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کو 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے پڑا تھا، جبکہ خندق کھودی جا رہی تھی، جبکہ پھاوڑے چل رہے تھے. یہ رجز کہہ لیں، یہ ترانہ کہہ لیں، یہ صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ بیعت ہے جہاد کی، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم و جان کا تعلق برقرار ہے، ہم اس جہاد میں، اس کوشش میں، اس جد و جہد میں لگے رہیں گے. چنانچہ سورہ صف میں اس آیت کے فوراً بعد ایک سوال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف، اس تجارت کی طرف. یہ انسانی ذہن کے بہت قریب آ کر کلام کرنے کا انداز ہے. تم کاروبار اور اس سے حاصل ہونے والے نفع، ان ٹرمز کو بخوبی جانتے ہو، ان اصطلاحات میں بات سمجھ پاؤ گے. ایک کاروبار وہ بھی ہے کہ تنجیکم من عذاب الیم، جس سے حاصل ہونے والا نفع یہ ہے کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ، دردناک عذاب سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے تمہیں رستگاری حاصل ہو جائے. سوال کیا اور بڑا ہی معلمانہ انداز ہے، تفہیم کا انداز ہے، سوال کیا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے. تومنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ مقام بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں واضح ہو کر آتا ہے کہ ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے. خطاب ہو رہا ہے ان سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان کا اعلان کر رہے ہو، اقرار باللسان کا مرحلہ طے کر چکے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ عذاب علیم سے فی الواقع چھٹکارا ملے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین محکم قائم رکھو. اور وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کھپاؤ اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ فی سبیل اللہ کا تعین اس آیت نے کر دیا. ان دی کاز آف اللہ، کیا معنی؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مبعوث کیے گئے ہیں، جس کو برپا اور قائم کرنا ان کا فرض منصبی ہے، اس کے نفاذ و قیام اور اس کے غلبے کی جد و جہد میں تمہیں اپنی جان اور مال لگانی اور کھپانی ہے، تمہیں اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرنا ہے، تمہیں اپنے خون سے اس انقلاب کی آبیاری کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس کی بنیادوں میں اپنی ہڈیوں اور اپنے خون سے بنا ہوا گارا بھرنا ہے. یہ کام اسی طور سے ہوگا، اور یہی در حقیقت ٹیسٹ ہے تمہارے مومن ہونے کا، یہی دلیل ہے اس کی کہ واقعتاً وہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر گیا ہے. گویا کہ یہ بات وہی ہوئی جو سورہ حجرات کی آیت میں آئی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. سچے صرف وہ ہے اپنے دعوی ایمان میں جو ان دو شرائط کو پورا کریں، وہ یقین محکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ایمان یقین کی شکل اختیار کر کے دل کے اندر جاگزی ہو چکا ہو، اور اس کا عملی مظہر ہوگا جہاد فی سبیل اللہ، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا. یہ ہے گویا کہ سورہ صف کا مرکزی مضمون جو معین ہو گیا. اب ذرا اس سورہ مبارکہ کے تین حصوں میں جو اس کی آیات ہیں، ان کے تعلق اور ان کے ربط کو اس مرکزی مضمون کے ساتھ سمجھ لیجیے، اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ 4 آیات پر مشتمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ ایک بڑا ہی پرشکوہ آغاز کلام ہے. کون مخاطب ہے تم سے؟ وہ جو خالق ارض و سما ہے، جس کی تسبیح و تحمید میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے. جہاں تک تسبیح و تحمید کا تعلق ہے، وہ تو اس کائنات کی ہر شے کر رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ العزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. وہ تم سے مخاطب ہے مسلمانوں. اس کے فوراً بعد جو عرض کیا گیا تھا مسبحات کے ضمن میں، کہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز، ایک ملامت کا انداز، ایک زجر کا انداز، ایک چھڑکی کا انداز. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارے قول اور فعل کا یہ تضاد، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، عربی زبان میں ایک ہے غضب، غصہ، غیظ. مقت جو ہے وہ اس سے اگلی منزل ہے. اگر کسی کو کسی سے کچھ توقع ہوتی ہے اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ توقع ختم ہو جاتی، ایک بیزاری کسی کیفیت پیدا ہو جاتی. مقت کے اندر در حقیقت اس بیزاری کا ایک نقشہ ہے. اسی لیے نکاح وقت کہتے تھے اہل عرب. ان کے ہاں ایک رواج موجود تھا جاہلیت میں کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس کو بہرحال ان کے ہاں ایک بہت برا نکاح سمجھا جاتا تھا، نکاح وقت. وہ لفظ استعمال کیا گیا، کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تمہاری یہ لنترانیاں، تمہارے یہ دعوے محبت خداوندی کے اور محبت رسول کے اور عشق رسول کے، یہ سب کچھ اور عمل اس معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو، خدا کی وفاداری نہ کر رہے ہو، رسول کی تابعداری نہ ہو رہی ہو، خدا اور رسول اور ان کے دین کے لیے حمیت اور غیرت نہ ہو، اسے پامال دیکھو اور اپنے دھندوں میں لگے رہو، اسے مغلوب پاؤ اور پھر بھی دنیا کمانے میں کھپے رہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ہی بڑی ہے بیزاری کی بات اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں. یہ ہے قول اور فعل کا تضاد. انسان کے زبانی دعووں اور اس سے اس کے عمل کے تہی اور خالی ہونے کی کیفیت، جس پر ڈانٹ، جس پر زجر کے ساتھ یہاں آغاز ہو رہا ہے. ایمان لائے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، خدا کو مانا ہے تو اس کے دین کے لیے جان و مال کھپانی ہوگی، محمد سے محبت ہے تو محمد کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال صرف کرنے ہوں گے. یا چناکن یا چنی، یا اس دعوے سے ہٹ جاؤ، اور یا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانا مشکلات لا الہ رہا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. چوتھی آیت میں یہ مضمون اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت ہے ان سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفیں باندھ کر، کرے باندھ کر، ایسے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ اس اعتبار سے بھی نقطہ عروج ہے کہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا انتہائی بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ ہے. جہاد ایک وسیع اصطلاح ہے، دین کے لیے جد و جہد، محنت، کوشش. اس میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے، اس میں نشر و اشاعت شامل ہے، اس میں گفتگویں کرنا، اس میں لوگوں کو ہم خیال بنانے کی جو بھی صورت ممکن ہو اس کا اختیار کرنا، جو اس دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا، ان کی مناسب تربیت کرنا، یہ سارا جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے. لیکن اس کی ایک آخری منزل ہے، اس تصادم اور اس کشمکش کا آخری مرحلہ ہے، وہ اس کا نقطہ عروج ہے، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. لہذا یہاں اس کا ذکر کیا گیا، جان لو تاکہ معلوم ہو جائے یہ راستہ جا کدھر رہا ہے. جس راستے پر تم نے قدم دھرے ہیں اس کا رخ کدھر ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا كأنهم بنيان مرصوص، اس طرح پر جمے ہوئے ہوں قدم، اس طرح آپس میں مربوط ہو کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ نہ اسے اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے نہ اس میں کہیں کوئی رخنہ پیدا کیا جا سکے۔ اس آیت کا حوالہ ہمارے اس منتخب نصاب کے بالکل آغاز میں آیا تھا، آیا بر کے ضمن میں، کہ ہر نظام فکر میں جو اس کا نظریہ اخلاق ہوگا، اس نظریہ اخلاق میں کوئی خیر اعلی، کوئی سمم بونم، کوئی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کا کانسیپٹ موجود ہوگا۔ سب سے اعلی قدر کون سی ہے، نیکی کی بلند ترین منزل کون سی ہے، تو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بھی اور اس آیہ بر کا اختتام بھی ہوتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، جھیلنے والے، تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے، فقر و فاقہ کے، تکلیف کے، ترر جسمانی کے، اذیت کے، اور میدان جنگ میں۔ گویا کہ اسلام کا نظام فکر، اسلام کا نظام عمل، اسلام کا نظام اخلاق، اس میں جو بلند ترین چوٹی ہے، اس میں جو ہائیسٹ ورچو ہے، اس میں جو سمم بونم کا کانسیپٹ ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں محسوس ہوتا ہے کہ اسلوب بیان اسی آیت سے اخذ کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بہرحال پہلی یہ چار آیات تمہید بن رہی ہیں، اس میں اٹھان ہے، کیونکہ آگے مطالبہ آ رہا ہے، تقاضا آ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ایک دعوت عمل ہے، سعی پہم کے لیے پکارا جا رہا ہے، بعثت نبوی کی تکمیل، اس کے مقصد اور مشن کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی جانی ہے۔ لہذا آغاز میں تمہید کے طور پر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جان لو کہ صرف زبانی اقرار ایمان اللہ کے ہاں تمہیں ان وعدوں کا مستحق نہ بنا دے گا جو اس نے اپنے مومن بندوں سے کیے ہیں۔ یہاں اس قول کے ساتھ ساتھ عمل کی گواہی ضروری ہے، اور اس عمل کی چوٹی سمجھ لو، جان لو، جدھر لے جانا مقصود ہے اس کو پہچان لو، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی۔ یہ ایمان کا وہ منطقی اور لازمی نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے ساری عمر ایسا مرحلہ نہ آئے، جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز ہو اور قتال کا مرحلہ نہ آئے، لیکن جو سینہ اس تمنا سے خالی ہے کہ کاش کہ وہ وقت آئے اور مرحلہ آئے کہ اپنی جان کا ہدیہ اللہ کے حضور میں پیش کر کے انسان سرخرو ہو جائے، سبکدوش ہو جائے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے سورہ احزاب میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے، سرخرو ہو چکے، گردنیں کٹوا کر سبکدوش ہو چکے، اور باقی جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اس امتحان میں سرخرو ہو جائیں۔ اس کے بعد چار آیات کا ایک مضمون اس نوعیت کا ہے جس کا اشارہ کیا گیا تھا مسبحات کے ضمن میں، کہ بنی اسرائیل کی تاریخ، یہود کی تاریخ کو ایک بطور نشان عبرت لایا گیا۔ مسلمانوں، یہی قول و عمل کا تضاد، یہی ایمان کے عملی تقاضوں کی ادائیگی سے پہلوتے ہی وہ جرم تھا کہ جس کی پاداش میں یہود اس مقام اور منصب سے معزول کر دیے گئے جس جگہ پر کہ آج تم فائز کیے گئے ہو، تمہارا نصب عمل میں آیا ہے۔ لہذا چار آیات میں یہود کی تاریخ کے تین ادوار کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، کیوں مجھے اذیت پہنچاتے ہو؟ درا حالے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا بھیجا ہوا۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیہ مبارکہ پر پہلے تو اس اعتبار سے غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے ہاتھوں بہت دکھ سہنے پڑے ہوں گے، اس نوعیت کے بھی ہوں گے کہ جس میں کوئی ذاتی اذیت آپ کو پہنچائی گئی ہو، جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر وہ لوگ کہ جو آپ کے امتی تھے، کلمہ گو تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے منافق تھے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبانوں سے انتہائی اذیت پہنچتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنی کوفت اور کتنی ذہنی و قلبی اذیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوگی۔ تو جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اس نوع کی کچھ اذیتیں بھی یہود کے ہاتھوں، بنی اسرائیل کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کو پہنچی ہوں تو وہ کوئی بعید اقتیاس نہیں ہے، لیکن اصل اذیت القرآن و یفسر و بعضہ بعضہ کے اصول کے تحت تلاش کیجئے تو آپ کو سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ملے گی۔ ہجرت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی کے پھندوں سے نجات دلا کر لے آئے ہیں، اس کے بعد وہ سینا کا پڑاؤ اور وہاں تورات کا عطا کیا جانا احسان عظیم ہو چکا ہے، اور اب مرحلہ آیا جہاد کا اور قتال کا، اور بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب اس ملک میں داخل ہو جاؤ، قتال فی سبیل اللہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرو، تو قوم جواب دے دیتی ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب، تم دونوں جا کر قتال کرو، یہ بھاری ذمہ داری ہے، یہ جان ہتھیلی پر رکھنے کے لیے آمادہ نہیں، یہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ان نفیہ قومن جبارین، جس ملک میں داخلے کا ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم آباد ہے، لہذا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اذا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اس پر جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، جو آپ کے دل پر جو کچھ بیتا ہے اس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے، کسی امت کا رسول اس امت سے اس درجے بیزاری کا اظہار کر رہا، وہی لفظ مقت جو ہے وہ یہاں پر سامنے رکھیے، بیزاری کی انتہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے خود اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے اور اس فاسقوں کی قوم کے مابین تفریق کر دیں، میں ان کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں۔ گویا کہ یہ وہ سب سے بڑی اذیت تھی جو اپنی امت کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھیلنی پڑی، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس آیت کو پڑھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے یہ اذیت پہنچا رہے ہو؟ درا حالے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو حکم دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا اصل مفہوم اور اس سلسلہ کلام میں، اس سورہ صف میں یہ جس ربط کے ساتھ وارد ہوئی ہے وہ تو واضح ہو گیا، لیکن ایک بات سامنے رکھیے، جیسا کہ عرض کیا گیا بار بار، قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک مکمل موتی ہے، وہ جب پروئی جاتی ہے ایک سلسلہ مضمون کی کڑی میں تو اس کا ایک مفہوم، ایک رخ اس کا معین ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو اس سلسلہ کلام کے اعتبار سے تو ضمنی قرار پائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے علوم و معارف کے بہت سے قیمتی موتی جو ہیں وہ اسی طرح آیات کے ضمنی مضامین کی حیثیت سے وارد ہوتے ہیں۔ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، زیغ کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھ کو، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. تو یہ زاغو وہ ٹیڑھے ہوئے، اس کے بعد فرمایا ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. ان الفاظ میں اللہ تعالی کے قانون ہدایت و ضلالت کا ایک بہت اہم حصہ، اس کی ایک بہت اہم دفعہ بیان ہو رہی ہے. انسان میں ہدایت یا ضلالت کے اختیار کرنے کا اللہ تعالی نے اسے چوائس دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ. اگر ہدایت کی راہ اختیار کرو گے اللہ تعالی اس کو کھولتا چلا جائے گا، آسان کرتا چلا جائے گا. اگر کجروی چاہتے ہو تو وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. جب انسان غلط راستے پر بڑھے اور بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے جسے ہم انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے تعبیر کر سکتے ہیں. آدمی اس درجے آگے نکل گیا کہ اب واپسی کا امکان نہیں. اس مرحلے کو قرآن تعبیر کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے سماعت پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دی، اب یہ لوٹنے والے نہیں. اسی کو یہاں تعبیر کیا گیا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے یہ کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اس لیے کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، وہ کسی کو بالجبر ہدایت کی راہ پر نہیں لانا چاہتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان لوگوں کو جو فسق و فجور ہی کی راہ کو اختیار کر لیں، جو کجروی ہی کو پسند کر لیں، زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ تو تاریخ بنی اسرائیل کا ایک دور ہوا، اور اس کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، تو اس چھنال کے مانند ہے کہ جو پہلی شب میں بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہو. ابھی تو رسول ساتھ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تمہارا طرز عمل یہ. اب ذرا آگے چلیے، بنی اسرائیل کی تاریخ کی ایک اور جھلکی دکھائی جا رہی ہے. یہ قوم اپنی اس کجروی میں کس حد تک بڑھ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے. سلسلہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء، آخر الرسل، اس سلسلے کے آخری نبی اور رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ، اور یاد کرو جبکہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس کا بھیجا ہوا اور فرستادہ، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام نامی ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب وہ کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، ایسے معجزے جو کبھی کسی کو نہ دیے گئے تھے، احیاء موتا، خلق حیات، اس سے بڑے معجزے، حسی معجزات کے ضمن میں اور کوئی تصور نہیں کیے جا سکتے. ایسے معجزے دیکھنے کے باوجود علماء یہود، ان کے بڑے بڑے اصحاب علم و فضل، ان کی گراوٹ، ان کی پستی، ان کے حق سے بوجھ کا عالم یہ ہو گیا کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ کھلی کھلی نشانی ہے اور واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تو ان بدبختوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، جادو کفر ہے، لہذا یہ مرتد ہے، لہذا یہ واجب القتل ہے. یہ طرز عمل اختیار کر رہی ہے ایک مسلمان قوم اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کے ساتھ. پستی یہ ہے، گراوٹ یہ ہے کہ جس میں یہ امت مبتلا ہوئی. یہ گویا کہ دوسرا دور ہے تاریخ بنی اسرائیل کا. اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک مضمون جو اس سورت کے سلسلہ کلام کی نسبت سے تو ضمنی کہلائے گا لیکن بہت اہم ہے اپنی جگہ پر، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک عجیب شان کی حامل ہے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، شریعت موسوی ہی کی تجدید کے لیے آئے تھے، وہی تورات کی شریعت اور تورات کا قانون اب بھی متی کی انجیل میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں ان کا یہ جملہ موجود ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں تو اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کی ایک حیثیت ہے شریعت موسوی کے مجدد کی، اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رو کی، آپ کی خوشخبری دینے والے کی، آپ کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دینے والے، بشارت دینے والے۔ تو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ گویا کے دو خصوصی پہلو ہیں بعثت عیسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ان کی روش رہی اس کو واضح کر دیا گیا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ یہ آیت کچھ برزخی مزاج کی ہے، دونوں طرف مل جائے گی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طرز عمل یہود کا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ بھی اس کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے، جھوٹ منسوب کرے، اور وہ اسلام کی طرف پکارا جا رہا، اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی۔ حضرت مسیح آئے تو دعوت اسلام لے کر، محمد الرسول اللہ آئے تو دعوت اسلام لے کر۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ربط کلام ذہن میں رکھیے، اس قول اور فعل کے تضاد سے کوئی امت مسلمہ کس پستی تک پہنچ سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک نشان عبرت کے طور پر تاریخ بنی اسرائیل کے یہ ادوار سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے وہ آیت جس کا ضمناً ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اس کے آئینے میں دیکھیے وہ طرز عمل جو یہود نے اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ جن سے یہ توقع تھی کہ وہ بڑھ کر استقبال کریں گے، وہ جو منتظر تھے آخری نبی کی بعثت کے، جن کے کچھ قبیلے عرب میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے کہ ان کی کتابوں میں خبر یہ تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں ظہور ہوگا آخری نبی کا، آخری نبوت و رسالت کا ظہور ہونے والا ہے اس علاقے میں، اس امید میں کہ ہمیں اس کا وقت مل جائے، ہم اس کے ساتھی ہوں۔ کچھ قبیلے یہاں کا آباد ہوئے ہیں، وہ اوس اور حضرت کے لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے کہ اس وقت تو تم ہم پر غالب ہو، ہمیں دبا لو جتنا چاہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اور وہ دور نہیں کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہم پر غالب نہ آ سکو گے۔ یہی بات تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ ان کی کہی ہوئی اسی بات کی وجہ سے ایمان میں پیش قدمی کر گئے، کہ جب حضور سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی اس وادی میں حج کے موقع پر جہاں بیعت عقبہ ہوئی ہے، چھ افراد کے سامنے وہ جو مدینے کے لوگ تھے حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حضور نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں سرگوشی کی کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی رسول ہیں جن کا حوالہ دیا کرتے ہیں، جن کا ذکر کیا کرتے ہیں یہود، اور آؤ اس سے پہلے کہ یہودی پیش قدمی کریں ہم سبقت کریں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ قوم محروم رہی، نہ صرف محروم رہی مخالفت میں پیش پیش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں، ریشہ دوانیوں میں وہ قوم جو ہے وہ کھلے کھلے کافروں اور مشرکوں کو مات کر گئی۔ لیکن یہاں قرآن نے ان پر ایک تعریض بھی کی ہے، ان کی جو اصل صورتحال تھی اس کا نقشہ کھینچایا عجیب الفاظ میں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہیں سے اصل میں مولانا ظفر علی خان نے اپنے شعر کے لیے وہ آئیڈیا لیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اسی آیت سے لیا ہوا، اسی سے ماخوذ خیال ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اور اس کا خاص طور پر جو اس میں ایک اشارہ ہے، یہود کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہ کر سکے، ابو جہل آیا ہے تو مرنے اور مارنے کے لیے آیا ہے، اس نے اپنی گردن کٹا دی۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ یہودی اے نبی کبھی آپ سے مقابلہ نہ کریں گے کھلے میدان میں، یہ کہیں دیواروں کے پیچھے سے ہو کر، کہیں اپنا تحفظ لے کر، کہیں چھتوں کے اوپر سے پتھر برسا کر، یا دوسروں کو ابھار کر اور اشتعال دلا کر ان کا سارا معاملہ ہوگا اس نہج کا، یہ کبھی کھلے میدان میں آ کر مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے تعریض کے انداز میں کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، وہ وقت آ چکا ہے تاریخ نسل انسانی کا کہ اس نور کا اتمام کر دیا جائے، اس ہدایت کی تکمیل ہو جائے، وہ وقت آ جائے جبکہ یہ اعلان عام ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعثت محمدی ہوئی ہے اللہ کے اس فیصلے کے تحت، حکمت خداوندی کے اس اٹل فیصلے کے تحت کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی۔ ان کی مخالفتیں دھری رہ جائیں گی، یہ چاہیں یا نہ چاہیں، مشرکین بھی اڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور یہود بھی مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزریں، اللہ کا اٹل فیصلہ پورا ہو کر رہے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا۔ اس کی اس عالم واقعہ میں شکل کیا ہوگی کہ الہدا جو اس نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا، وہ کتاب و قرآن مجید، اس کا نور عام ہوگا، اس عالم میں اس قرآن مجید کا چرچا ہوگا، محمد اس قرآن کی تبلیغ کریں گے اور مکمل قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے، اور وہ دین حق، وہ نظام عدل و قسط جو دے کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قائم کر کے، نافذ کر کے اتمام حجت کر دیں گے نوع انسانی پر۔ یہ ہے اتمام نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت خداوندی کا اتمام جو بعثت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام کی صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد آ گئی وہ آیت جس کا اس درس کے آغاز میں حوالہ دیا گیا، جب فیصلہ یہ ہے، یہ اٹل ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جان اور مال کھپانی ہے اہل ایمان کو، تو یہ آخری حصہ جو ہے سورہ صف کا، اس میں وہ ترغیب اور تشویق دو انداز ہوتے ہیں کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے۔ ایک ترغیب کا انداز ہے کہ یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ بدلہ ملے گا، یوں شاباش ملے گی، اس طرح تمہاری خدمات کا اعتراف کیا جائے گا، یہ خلعتیں ہیں ان سے نوازے جاؤ گے، اور ایک انداز یہ کہ نہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ پاداش ہے اس کی اگر نہ کیا۔ ایک کو ترغیب کہتے ہیں، ایک کو ترہیب کہتے ہیں، ایک تشویق کا انداز ہے اور ایک کے اندر دھمکی کا اور وعید کا پہلو ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے عین مرکز میں بعثت محمدی کا مقصد معین ہوا، اس کے لیے اہل ایمان کو جہاد کی دعوت دے دی گئی۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ پہلا پورا رکوع ترہیب پر مشتمل تھا، نہ کرو گے تو قول و عمل کے تضاد کے مرتکب گردانے جاؤ گے، اللہ کا غضب بھڑکے گا، اللہ بیزار ہوگا تمہارے اس طرز عمل سے، اور تم گویا کہ نقش قدم کی پیروی کرو گے یہود کی، کہ جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور وہ معزول کر دیے گئے اس مقام اور منصب سے جہاں آج تمہارا نصب عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ ترہیب کے دو پہلو تھے، اب ترغیب کا انداز اختیار ہوتا ہے، اس میں بھی ابتدا پھر ترہیب سے کی گئی، حل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب علیم، گویا کہ یہاں امپلائیڈ ہے یہ بات، اگر تم یہ نہ کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کی بھی کوئی امید نہیں، وہ امید موہوم ہے، وہ خیال خام ہے، اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھٹکارا ہو جائے گا۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، چھٹکارا حاصل ہو جائے گا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں پرکھا نہ جائے گا، ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، انہیں جانچا نہ جائے گا، انہیں امتحانوں کی بھٹیوں میں ڈالا نہ جائے گا۔ وہی بات یہاں ہے، اگر کسی نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھٹکارا ہو جائے گا تو یہ خیال خام ہے، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب علیم، اگر عذاب علیم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا، ایک مشقت جھیلنی پڑے گی، ایک محنت کرنی ہوگی، وہ ناگزیر ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر واقعی علم رکھتے ہو، اگر ہوش مند ہو، باشعور ہو، نفع اور نقصان کا صحیح تمہیں فہم اور شعور حاصل ہے تو جان لو کہ یہی بہتر ہے. اس جان کا دے دینا اللہ کی راہ میں در حقیقت اس جان کو ہمیشہ کے لیے جاویداں بنا لینا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ تو حیات جاویداں ہے. اس مال کا کھپا دینا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، بظاہر مال کی محبت ہے، اس کو جمع کر کے سینت کر رکھنے کی طرف طبیعت کا میلان ہے، لیکن اگر حقیقت شناس ہو، اگر حقیقت بھی ہو تو جان لو کہ اس کا کھپا دینا اور لگا دینا ہی بہتر ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس سورت کی بقیہ آیات گویا کہ اس آخری ٹکڑے کی شرح ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ترغیب ہے ایک کے بعد دوسرا، انعام، اعلی مراتب، اگر یہ کرو گے تو کیا کیا کچھ ملے گا. غور کیجئے، سب سے پہلے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام، پہلا اکرام تو یہ کہ جو خطائیں ہوں گی وہ بخش دی جائیں گی. اگر اس راستے پر قدم بڑھاؤ، آؤ اسی راستے پر، کنی نہ کترا جاؤ اس راستے سے، اس سے دامن بچا کر نکلنے کی کوشش نہ کرو، اس فرض منصبی کی ادائیگی سے پہلوتے ہی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی لغزش ہو گئی، کہیں کوئی خطا ہو گئی، تو پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان پاکیزہ گھرانوں میں، اعلی اور عمدہ گھروں میں کہ جو جنات عدن میں ہیں، وہ ریزیڈینشل گارڈنز، وہ رہائش والے باغات، ان میں تمہیں اعلی مسکن عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل فوز، یہ ہے اصل فلاح. یہ وہی مضمون ہے جو ہم پورے ایمفیسس کے ساتھ سورہ تغابن میں پڑھ چکے. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیتا، جو اس روز ہارا وہ ہارا، جو اس روز کامیاب قرار ہوا، قرار دیا گیا، وہی کامیاب ہے، اور جو اس روز ناکام قرار پایا وہی ناکام ہے. ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے، بڑی کامیابی یہی ہے. واخرى تحبونها، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے، یہ بڑا عجیب پیرایہ کلام ہے، انداز کلام ہے، اور یہ بہت قابل توجہ ہے. اخرا تحبونها، اللہ کے نزدیک تو اصل کامیابی وہ ہے جس کا ذکر ہو چکا، لیکن ایک اور چیز بھی، ایک اور بھی وعدہ ہے جو تمہیں بہت محبوب ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ بھی ہے، اور اس فتح کا بھی جو زیادہ دور نہیں ہے. اب یہ مرحلہ آیا چاہتا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہوا چاہتا ہے. یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول کو اگر ذہن میں رکھیں تو ان آیات کا مفہوم صحیح طور پر سامنے آتا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہوئی. اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی اس جد و جہد اور کشمکش، آپ کی اس دعوت کے مراحل میں سے وہ مرحلہ ایک بڑا ہی، یوں سمجھیے کہ ایک تبدیلی کا، ایک انقلابی مومنٹ تھا کہ اس کے بعد گویا کہ صورتحال تبدیل ہو جانے والی تھی. ٹیبلز ور ٹو بی ٹرنڈ، جس کی طرف کہ حضور نے اشارہ فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے فوراً بعد، کہ لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے، یہ ان کی طرف سے آخری حملہ تھا، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ اب حوصلہ ہار دے گا، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا، اسی کا گویا کہ نقشہ ہے۔ اور یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ جو آئے ہیں وہ بشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تو حضور کا وہ قول اغلبا واللہ عالم اسے حتمی اور یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ایک گہرا منطقی ربط معلوم ہوتا ہے، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ مرحلہ دور نہیں ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنے کو ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کو اخرا تحبونہا کے حوالے سے کہا گیا، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، تم دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، بندہ مومن کا فرض ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دے، میدان میں لا ڈالے، دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام اس سے اس کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب یوم احد ہی کو شہید ہو گئے، انہوں نے دین کا غلبہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا جبکہ اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 125,000 کے مجمع کو خطاب فرما رہے تھے میدان عرفات یا وادی منا میں۔ لیکن کون سا کہہ سکتا ہے کہ حضرت حمزہ ناکام ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہاں ان دو وعدوں کو علیحدہ علیحدہ گروپ کیا گیا، پہلا وعدہ ہے اصل کامیابی، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے۔ واخرا تحبونہا، ایک اور چیز بھی، ایک اور خوشخبری بھی جو تمہیں بہت پسند ہے، انسان بر بنائے طبع بشری اپنی جد و جہد کے نتائج کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش انسان میں فطری طور پر ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا، اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور اب آئی آخری آیت، طویل آیت ہے لیکن یہ اس سلسلہ مضمون کا یوں سمجھیے کہ منطقی اعتبار سے اس کا انتہائی اور بلند ترین مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ ذرا اس کا تعلق جوڑیے پہلی آیت کے ساتھ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، توانا ہے، اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے اس کل کائنات پر، اسے کسی کی نصرت کی کوئی حاجت نہیں، وہ ضعیف نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو۔ بئی ہما، اگر بندہ مومن اس کے دین کے غلبے کے لیے سعی کر رہا ہو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال کھپا رہا ہو، اس کے رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے جسم و جان کی توانائیوں کو صرف کر رہا ہو، اپنے مالی اسباب و وسائل و ذرائع کو خرچ کر رہا ہو، تو اللہ تعالی اس کی حوصلہ افزائی، اس کی قدر افزائی کے انداز میں اسے اپنی نصرت سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور بندے کے لیے اس سے اونچا مقام اور کوئی ممکن نہیں۔ مخلوق اور خالق کا مددگار قرار پائے، عبد اور معبود کا مددگار قرار پائے، اور معبود اپنے بندوں سے کہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ اب یہاں تاریخ سے ایک اشارہ لائے، بنی اسرائیل کی تاریخ جہاں بہت سی پستیوں کی امین ہے، وہاں اس میں رفعتیں بھی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں، جس طریقے سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ان کے پیغام کے نشر و اشاعت میں جس طریقے سے تندہی کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، جس طرح کے مصائب جھیلے ہیں، جس طرح کی پرسیکیوشن برداشت کی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا اس پہلو سے ایک بڑا درخشاں باب ہے۔ اذ قال، یاد رکھو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے، اپنے ساتھیوں سے۔ اپنے قریبی رفقا سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ کام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اور بعثت محمدی کو سامنے رکھیے تو اس کا غلبہ، اس کی جد و جہد، کون ہے جو اس راہ میں میرا مددگار ہو، میرا دست و بازو بنے، میرا ممد و معاون ہو، میرا اس راہ میں ساتھ دے؟ من انصاری الی اللہ. یہاں دیکھا آپ نے کہ نصرت کی دونوں نسبتیں آ گئیں، نصرت اللہ کی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، نصرت رسول کی اس لیے کہ اس کو غالب کرنا اصلاً فرض منصبی ہے رسول کا. تو کونو انصار اللہ، بنو مددگار اللہ کے، اور من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف؟ آل الحواریون نحن انصار اللہ. یہ دونوں نسبتیں ہمارے سلسلہ درس کا جو آخری مقام آئے گا منتخب نصاب کا سورہ حدید میں، ان الفاظ میں آئے ہیں کہ ولی یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ جانصار بندے، وفادار بندے، جو غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یہ نصرت خداوندی اور نصرت رسل، یہ ہے گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصل ماہیت، اس کی اصل حقیقت، اس کا لباب، اس کا خلاصہ. اب اشارہ کیا گیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے یہ کہا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا حضرت مسیح علیہ السلام پر، اور ایک گروہ کفر پر اڑا رہا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے تائید فرمائی، ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے مقابلے میں، کہ جو ان کی دشمنی کر رہے تھے. فاصبحوا ظاہرین، اور بالآخر وہی غالب ہوئے. یہ وہی لفظ اظہار، یظہرہ علی الدین کلہ، یہاں وہ لفظ آیا ہے اس میں فاعل کی شکل میں. فاصبحوا ظاہرین، غالب وہی ہوئے، یہودی مغلوب ہوئے، حضرت عیسیٰ کے نام لیوا دنیا میں غالب ہوئے. اور پھر وہ ادوار بھی آئے ہیں کہ جن میں ان کے لیے اپنی زندگی، اپنا کوئی تشخص برقرار رکھنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نام لیواؤں کی پناہ میں آئیں، ان کے دامن میں اپنے آپ کو چھپائیں. تو یہ ہے وہ انجام کہ جو بالآخر ظاہر ہوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا وہ مغلوب ہوئے. تاریخ انسانی کے دوران وقفے وقفے کے بعد ان پر عذاب خداوندی کے کوڑے برسے. کبھی وہ نبوکدنضر کے حملے کی صورت میں ان پر عذاب الہی آیا، کبھی ٹائٹس رومی کی صورت میں ان پر قہر خداوندی نازل ہوا، کبھی اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹی. لیکن بہرحال تاریخ کی یہ امٹ شہادت ہے کہ وہ مغلوب رہے ہیں. اس وقت بظاہر انہیں کچھ دنیا میں چلت پھرت کوئی حیثیت اور مقام حاصل ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی عیسیٰ کے نام لیواؤں کے طفیل، ان کے سہارے پر. اگر یہ اب آج کچھ ناچ رہے ہیں تو اسی کھوٹے پر کہ جو چاہے حضرت عیسیٰ کے وہ صحیح معنی میں متبعین نہیں ہیں، لیکن بہرحال نام لیوا ہیں مسیح کے، عیسیٰ ابن مریم کے. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے چند جملوں میں پھر اس کا لب لباب. مرکزی آیت، اصل مرکزی مضمون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کی تکمیلی اور امتیازی شان، وہ دین حق جو آپ دے کر بھیجے گئے، اسے بالفعل قائم کرنا، غالب کرنا، رائج کرنا، نافذ کرنا، پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا، اس کے لیے جان اور مال کھپانا اور لگانا، جہاد فی سبیل اللہ، یہ فرض منصبی ہے ان کا جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر بھی اور ایمان رکھتے ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگر یہ کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہے، مغفرت بھی ہے، وہ جنات میں اور اس کے باغات میں ان کو بہترین ٹھکانے بھی میسر آ جائیں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی، اعزاز کی بارش بھی ہوگی. پھر یہ کہ مزید اس دنیا میں بھی نصرت اور فتح کے وعدے ہیں. پھر یہ کہ وہ بلند مقام انہیں ملے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پائیں گے، ان کی وہ قدر افزائی ہوگی. نہیں کرتے ہیں تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید موہوم ہے، بلکہ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے بات کہ انسان زبان سے دعوی ایمان کرے، اقرار کرے اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے کا، اور بالفعل اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.